بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سولوجی آپ کی براہ راست نشست کو لے کر ڈائلس سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں. غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آغاز کرتے ہیں. گزشتہ کل ہم نے آپ سے تاریخ مسلمانوں کی تاریخ کہنا چاہیے, تاریخ اسلامی اس کو نہیں کہہ سکتے ہم, مسلمانوں کی تاریخ کے کچھ اہم ترین مباحث پر گفتگو کا آغاز کیا تھا. دو وہ سوالات جن کی بنیاد پر اس وقت گروہ بندی ہے, مسلمان آپس میں باہم دست و گریبہ ہیں, تذلیل تفسیق کی بات کی جاتی ہے, لوگوں پر لیبل لگا کے گروہ بندی کی گئی ہے, بعض کو کہا جاتا ہے ناسپی ہیں, بعض کو کہا جاتا ہے رافضی ہیں. سمجھنا آپ سے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس پورے اختلافی نوعیت کے معاملے میں, تاریخی نزاعات میں وہ کیا اپروچ ہے جس سے ہم خود بھی اور آنے والے نوجوانوں کو, مسلمان نسلوں کو مطمئن کر سکتے ہیں. یہ سوال سب کو پریشان کرتا ہے کہ حق پر کون تھا, کیا معاویہ حق پر تھے, کیا سیدنا علی حق پر تھے. اس پر ہم نے بات کی اور آپ نے بتایا اپنا زاویہ نظر. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. دو اہم سوالات, وہ یہ کہ سیدنا معاویہ نے اپنے بعد جب یزید کو خلافت کے منصب پر برجمان کیا تو اس اقدام کی دینی, اخلاقی, سیاسی حیثیت نوعیت کیا تھی, اور پھر سیدنا حسین نے جب ان کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو اس اقدام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, بتائیے گا. بہت اہم مسائل, نازک مسائل ہیں, مسلمان ان معاملات میں بہت حساس ہیں, گروہ بندیوں کا شکار ہیں. کیا زاویہ نظر ہے آپ کا؟
میں نے اس سے پہلے جو کچھ عرض کیا اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو چند مقدمات ہیں جن کی آگے بڑھنے سے پہلے یاد دہانی ضروری ہے. یہ حکومت جو کچھ بھی ہے اس کی ضرورت کیوں ہے؟ میں ایک انسان ہوں, میں نے ایک مذہب قبول کر لیا, میں اپنے طریقے پر زندگی بسر کر رہا ہوں, اس کے لیے ایک باقاعدہ اجتماعی نظم قائم کیا جائے, کسی کو میرا حکمران بنایا جائے, اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس سے پہلے بارہا یہ واضح کیا جا چکا کہ یہ ضرورت یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے اور وہ اپنے اس ارادہ و اختیار کا غلط استعمال کر کے فساد پیدا کر دیتا ہے. اس کو روکنے کے لیے دنیا کو امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے یہ ادارہ وجود میں آیا ہے. یہ ادارہ وجود میں جب لایا جائے گا پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ کون ہے کہ جس کو انسانوں کے اندر سے اس ذمہ داری پر مقرر کر دیا جائے.
ٹھیک,
وہ فرد کون ہے یا وہ افراد کون سے ہیں جن کو اس ذمہ داری پر مقرر کیا جائے؟ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر کر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا. اس کو سورہ زخرف میں موضوع بھی بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسانوں میں صلاحیتوں کا فرق ہے, رجحانات کا فرق ہے, ازواق کا فرق ہے, ان میں کیا چیز پسندیدہ ہوگی, کیا ناپسندیدہ ہوگی, اس کے معاملے میں بہت سے فرق دیکھے جا سکتے ہیں. چنانچہ ہر شخص جو صلاحیت اپنے اندر لے کے آتا ہے, اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ جیسے ہی اس کا شعور حاصل کرتا ہے اس کے نتائج تک اسے پہنچانے کی سعی کرتا ہے. یہ سعی و جہد دنیا کے اندر آپ قدم رکھتے ہیں, آپ کے پیش نظر معاش میں بہتری ہے, آپ علم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ اقتدار تک پہنچنا چاہتے ہیں, کوئی چیز آپ نے اپنے سامنے رکھ لی, کوئی فن ہے, کوئی ہنر ہے, کوئی علم ہے, کوئی پیشہ ہے, تو یہ آپ کے اندر ایک غیر معمولی قوت پیدا کرتا ہے اور آپ دنیا بھر کے ساتھ لڑ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں.
ٹھیک,
اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں کسی فن کا بڑا عالم بنوں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. میں فلاں ہنر سیکھوں, کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. میں جدوجہد کروں, میں کماؤں, میں تجارت کروں, میں کوئی غیر معمولی چیز ایجاد کروں, یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس میں بھی کچھ رکاوٹیں, کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کسی بڑے فساد پر یہ چیز منتج نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو صلاحیتوں میں یہ تنوع عطا فرمایا ہے, اسی کے پیش نظر لیڈرشپ کا داعیہ لے کے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں. یعنی ایک خاص طرح کی حوصلہ مندی بعض لوگوں میں ہوتی ہے اور وہ جیسے ہی شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں, تو جیسے اگر کسی شخص کو اللہ نے عالم پیدا کیا ہے, شاعر پیدا کیا ہے, ہنر دے کے پیدا کیا ہے, تو اس کا ظہور ہوتا ہے, اس کے لیے ایک تحریک اندر سے اٹھتی ہے اور انسان اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اپنی جان بعض اوقات جوکھم میں ڈال دیتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو قیادت کا دائیہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ان کے اندر قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے یا قیادت کا پس منظر ہوتا ہے یا خاندان میں علاقے میں ان کی یہ حیثیت ہوتی ہے یا ایسے حالات ان کو میسر آ جاتے ہیں کہ جس میں قیادت کے دائیات پیدا ہو جاتے ہیں یا ان کے باطن کے اندر وہ حوصلہ مندی ہوتی ہے جو آگے بڑھ کر ان سے یہ چاہتی ہے کہ وہ قوم کی قیادت کریں۔ اگر تو صورتحال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایک آدمی پیدا کر دیتا ہو تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اگر وہ آسمان سے ارشاد فرما دیں کہ میں نے فلاں کا انتخاب کر لیا ہے، یہ دیکھیے نا کہ وہ اپنی نبوت کے لیے خود انتخاب فرماتے ہیں، تو لوگ مانے نہ مانے، بہرحال اس میں یہ نزاع کا سوال نہیں ہوتا۔ جس وقت قیادت کا سوال پیدا ہوتا ہے تو ایک نہیں، دو نہیں، دس، بیس، بعض اوقات کسی قوم میں سینکڑوں لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو یہ صلاحیت بھی رکھتے ہوں، جو آگے بھی بڑھ سکتے ہوں، جن کے اندر یہ دائیات بھی ہوں، اور وہ آگے بڑھ کر یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں قوم ملک کی خدمت کرنی ہے اور یہ قیادت اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت ہمیں دے کے پیدا کیا، اس کا ظہور ہونا چاہیے۔ یہ ہوگا نا، یہ جب ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کشمکش پیدا ہوگی، نزاع پیدا ہو جائے گا۔ اگر یہ کشمکش اور نزاع پیدا ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے؟ یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ جس کو لوگ حکومت پر گفتگو کرتے ہوئے بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔
ٹھیک،
یعنی اس میں بہت سے پہلو ہیں کہ جو لازماً زیر بحث رہنے چاہیے۔ فرد کا اپنا دائیہ بہت بڑا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں زیادہ بہتر ہوں، میں بہتر طریقے سے قیادت کر سکتا ہوں، میں بہت آگے لے جا سکتا ہوں اپنی قوم کو، یہ لوگ جو میرے مقابلے میں ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے سوچنے کا انداز، ان کے پیش نظر جو اقتدار کی اسکیم ہے وہ انتہائی ناقص ہے، میں اس میں آگے بڑھ کے خدمت کر سکتا ہوں۔ تو در حقیقت یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول میں تو واضح کر دیا اور یہ بتا دیا کہ لوگ باہمی مشورے سے، باہمی رائے سے اس نزاع کا فیصلہ کریں۔ یہ مجھے کیوں بات کرنی پڑی؟ اس لیے کہ ہمارے ہم مذہبی ذہن کے سامنے جب یہ بات آتی ہے تو وہ فوراً یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ حق و باطل کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ حق و باطل کا فیصلہ ہوتا ہی نہیں۔ حق و باطل کے فیصلے کیے جاتے ہیں ان چیزوں کے معاملے میں کہ جہاں کوئی نظریہ زیر بحث ہے، کوئی تصور زیر بحث ہے، آپ اس کے بارے میں استدلال کی بنیاد پر رائے قائم کرتے ہیں، وہاں ساری دنیا آپ سے اختلاف کر رہی ہو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں تو یہ صورتحال درپیش ہے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پیچھے ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی، یعنی کسی کے پیچھے زیادہ ہوں گے، کسی کے پیچھے کم ہوں گے، اور یہ سب کے سب اپنے آپ کو حق سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کی قیادت کر سکتے ہیں۔
ٹھیک،
حوصلہ مندی بھی موجود ہے، صلاحیتیں بھی موجود ہیں، اب فیصلہ کیسے کیا جائے؟ اس لیے کہ انتخاب سب کا تو ہو نہیں سکتا، سب کو یہ ذمہ داری دی نہیں جا سکتی، تو یہ جو نزاع ہے اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے، یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کو جب تک نہیں سمجھا جائے گا آپ اس طرح کے تمام معاملات میں ہمیشہ انتہا پسندی پر کھڑے رہیں گے۔ اس بنیادی مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حل بتایا وہ حل یہ تھا کہ امرہم شورا بینہم، یعنی جو بھی مسلمانوں کی جماعت وجود میں آئی ہے بغیر کسی امتیاز کے ہر شخص کو اس کا حقدار قرار دے دیا کہ وہ آپس میں بیٹھیں، ملیں اور یہ فیصلہ کریں۔ اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر تو یہ 10-15 لوگ ہیں تو بٹھا دیں گے ان کو، لیکن اگر ایک بڑی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے تو اب لوگوں سے کیسے رائے لی جائے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس نے یہ تصور پیدا کیا کہ اب لوگوں کی لیڈرشپ پہلے منتخب ہونی چاہیے، لوگوں کی لیڈرشپ، یعنی پہلے وہ سارے لوگ سامنے آ جانے چاہیے جن کو کوئی قبیلہ، کوئی علاقے کے لوگ، کسی رنگ کے لوگ، کسی نسل کے لوگ، کسی نظریے کے لوگ اپنا لیڈر سمجھ رہے ہیں، یہ طے ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ایوان نمائندگان، ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز جب تک وجود میں نہیں آتا، امرہم شورا بینہم کے اصول کو زمین پر نہیں اتارا جا سکتا، یعنی کسی بڑی قوم کے لیے نہیں اتارا جا سکتا، چند لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حوصلہ مند لوگ، تو آپ یہ خیال نہ کیجئے گا کہ یہ حوصلہ مند لوگ اگر دو چار بڑے ہی نیک، بڑے ہی پرہیزگار، بڑے ہی متقی ہوں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے ہی پیچھے ہٹ جائیں گے. ایسا ہوتا نہیں. چنانچہ یہ دیکھیے کہ سیدنا عمر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں جب انتخاب کر رہا تھا یا اپنی رائے دے رہا تھا تو ایک ایسا شخص موجود تھا اس وقت ہمارے درمیان جس کے بارے میں بہت مشکل تھا کہ دو رائے ہوں، یعنی اگر کوئی اختلاف بھی کرے گے تو چند لوگ کریں گے. اس کے لیے ان کے الفاظ ہیں تقتل العناقل، اس کے سامنے گردنیں جھک جاتی تھیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی جماعت یا کسی گروہ میں اس درجے کا کوئی آدمی موجود ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں تو اس طرح کا کوئی ایک آدمی نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے، اس طرح کا کوئی ایک آدمی نہیں ہے. وہی میں نے آپ کو توجہ دلائی کہ حوصلہ مند لوگ، لیڈر لوگ، وہ جو قیادت کے اہل ہیں، جن کے پیچھے لوگ ہیں، وہ متعدد ہو گئے. اب کیا کیا جائے؟ یعنی نزاع ہوگی نا لازمی طور پر، کیونکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر خدمت کر سکتا ہوں، اور کسی آدمی کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کیسے فیصلہ کریں گے کس کے پیچھے زیادہ ہیں کس کے پیچھے کم ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں ایک کانسٹیٹیوئنسی میں انتخاب ہوتا ہے، 18-20 لوگ ایک علاقے سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سب خدمت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اچھا، ان میں سے کسی کو آپ بٹھا کے پوچھیے کہ آپ کے پیچھے کتنے لوگ ہیں؟
پورا حلقہ.
تو وہ یہ کہے کہ پورا حلقہ میرے ہی پیچھے ہے، ہر آدمی میری ہی تائید کر رہا ہے. وہ ایک واقعہ ہے یا لطیفہ کہ لارڈ بیبل نے تمام بڑے لیڈروں کو بلایا، اور اس میں خاص طور پر ان لوگوں کو بلایا جو محمد علی جناح کے، قائد اعظم کے، مخالفین تھے، اور ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی فالوئنگ کیا ہے پیچھے، آپ اختلاف کر رہے ہیں. تو اس نے قلم پکڑ کے لکھنا شروع کیا. تو ظاہر ہے اس وقت مسلمان کوئی 7-8-10 کروڑ تھے. تو جب سب نے لکھوا دیا تو اس نے کہا یہ تعداد تو پوری ہو گئی، جناح کے پیچھے کون ہے؟ تو یہ در حقیقت انسان کی فطرت کا اظہار ہے. اس نزاع کے لیے سیدنا عمر نے یہ کہا کہ تم 6 لوگ ہو، جو اختلاف ہونا ہے تمہارے درمیان ہونا ہے، جو اختلاف ہونا ہے تمہارے پیرووں کے درمیان ہونا ہے. اگر کوئی نزاع ہے، کوئی جھگڑا ہے قیادت کا، تو تم ہی لوگوں نے نمٹانا ہے. تو آپس میں فیصلہ کرو، یعنی آپس میں جا کے فیصلہ کرو. یہ انہوں نے کہا تاکہ کیا کیا جائے، یعنی وہ حوصلہ مند لوگ، وہ رہنما لوگ، وہ جن کو اپنے اپنے علاقے میں یا حلقے میں یا اپنے لوگوں میں اعتماد حاصل ہے، ان کے اختلاف کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے. تو ایک تدبیر انہوں نے کی اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے، اور خاص طور پر مدینہ میں رسول اللہ کی جماعت کے لحاظ سے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ بنیادی مسئلہ پہلے سمجھنا چاہیے، جس کے لیے میں نے توجہ دلائی. اور ہمارے اس ساری بحث میں آپ سب کتابیں پڑھ جائیے، اس میں تاریخی واقعات کا تجزیہ ہوگا، اس میں اپنا اپنا فلسفہ بیان کیا جائے گا، اس میں لوگ حق و باطل کے فیصلے سنا رہے ہوں گے، لیکن یہ بنیادی بات زیر بحث نہیں ہے کہ نظام موجود ہے یا نہیں. یعنی اگر تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی نظام ہے ہی نہیں، کوئی ایک شخص ہے جس کے بارے میں ہر شخص مطمئن ہو گیا، مشرق سے لے کے مغرب تک ایک ہی آواز آ رہی ہے، نظام ہو گیا، لوگوں نے جب اختلاف کر دیا، جب اختلاف ہو جائے، نزاع پیدا ہو جائے لیڈرشپ میں، تو فیصلے کی بنیاد اگر امرهم شورى بینهم ہے، اگر فیصلے کی بنیاد لوگوں کی رائے ہے، تو پھر پہلا سوال یہی ہوگا کہ رائے کیسے لی جائے.
ٹھیک.
آج کے زمانے میں انتخابات ہو جاتے ہیں، یہ تو اس زمانے ممکن نہیں تھے. تو میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو وجود میں آئے. مسلمان یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو وجود میں نہیں لا سکے، بلکہ اس کا تصور بھی پوری طرح واضح نہیں ہو سکا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مسئلہ زیادہ پیچیدگی سے اس لیے پیش نہیں آیا کہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، لیڈرشپ ساری کی ساری وہاں موجود تھی، اور ان میں مسلمانوں کے اس وقت کے لیڈر بہت نمایاں تھے. لیکن یہ معاملہ کب تک چل سکتا تھا؟ اس کے لیے ایک متعین طریقہ، ایک متعین دستور ناگزیر ہے، جو ہو سکتا ہے قبائلی بنیادی پر ہو، ہو سکتا ہے کہ کسی وقتی صورتحال میں ہو. مثال کے طور پر افغانستان میں آپ نے لویا جرگہ کا سنا ہوگا، یعنی کوئی روایت نے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو پیدا کر دیا ہے یا انتخابات جیسے آج کل پیدا کرتے ہیں پارلیمنٹ کو اس طرح پیدا ہو گیا ہے یا قبائلی نظم نے پیدا کر دیا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو یا ایوان نمائندگان پر اعتماد ہو پوری کی پوری قوم کا، وہ اس کو مانتی ہو، یعنی اس اصول کو مانتی ہو کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں منتخب قیادت ہو سکتی ہے. یہ صورتحال لازماً ہے. ہمارے ہاں یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں ہو سکا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں ہو سکا، بعد کے زمانوں میں نہیں ہو سکا. کسی ایک شخص کو اس کا ذمہ دار کیسے قرار دیا جائے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو حکومت کر رہے تھے انہوں نے تو، معاف کیجیے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ حکومت کر رہے تھے انہوں نے تو جب خاندانی نظام قائم کر لیا تو وہ کیوں اس پر غور کرتے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ فقہا نے بھی یہ کر لیا تھا، محدثین نے بھی کر لیا تھا، دانشوروں نے بھی کر لیا تھا، فلسفیوں نے بھی کر لیا تھا، متکلمین نے بھی کر لیا تھا. مجھے پوری کی پوری مسلمانوں کی تاریخ میں بتا دیجئے کہ کبھی یہ مسئلہ اس شعور کے ساتھ زیر بحث آیا ہو کہ اس کے بغیر امرہم شورا بینہم پہ عمل نہیں ہو سکتا. یعنی یہ اصول تو بہت اعلیٰ ہے، عمل کیسے کیا جائے اس کے اوپر؟ مجھے یہ بتائیے کہ کیا عثمانیوں کے ہاں اس کی کوئی صورت سامنے آئی؟ بنو امیہ بنو عباس کے ہاں آئی؟ فاطمیوں کے ہاں آئی؟ آپ کے ہاں مغلوں کی حکومت قائم ہوئی، یہاں سامنے آئی؟ کتابوں میں کہیں لکھی گئی؟ یعنی الحکام السلطانیہ جیسی کتابیں موجود ہیں نا، تو مجھے نکال کے بتا دیجئے. ہماری فقہ بھی آخر موجود ہے، یہ اصول تو بیان ہوا ہے اس میں کہ لوگوں کی رائے سے حکومت قائم ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کی رائے کو فیصلہ کن کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے رفع نزاع ضروری ہے. یہاں حق و باطل نہیں ہوتا زیر بحث، بلکہ جو کچھ بھی قیادت موجود ہے اس کے مابین فیصلے کی کوئی بنیاد ہو، آپ یہ طے کر سکیں کہ یہ فلاں آدمی ہے کہ جس کو زیادہ لوگوں کا اعتماد حاصل ہے. امرہم شورا بینہم کا یہی طریقہ ہوگا. تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ جلسے دیکھ کر، ہجوم دیکھ کر؟ میں آپ کے ملک میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ زیادہ منظم جلسے کر سکتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے مقابلے میں. ان میں آپ کو سری سر نظر آئیں گے اگر جمع کر لیا جائے. ان کی اسٹریٹ پاور بھی بہت زیادہ ہے، لیکن انتخابی نتیجہ بھی وہی ہوتا ہے جو جلسوں میں نظر آتا ہے. کیا اس کو معیار بنایا جا سکتا ہے؟ تو وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں کسی ایک شخص کو متون نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں شخص تو حکومت کو سنبھال چکا تھا، اس نے یہ جانتے بوجھتے نہیں کیا، اس کی نیت میں خرابی تھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، تو باقی جتنے لوگ تھے وہ پیش کرتے نا اس بات کو. یہ جو نزاع کا معاملہ ہوا سیدنا علی کے مابین اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین، اس میں کبھی یہ چیز زیر بحث آئی کہ ایک ایوان نمائندگان وجود میں آ جاتا ہے؟ چلیے ایک کی طرف سے نہیں دوسرے کی طرف سے آ جاتی، تو آئیے اس کو وجود پذیر کر لیتے ہیں مل کے، اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں یا کس کی تائید کرتے ہیں. یہ اس طریقے سے بات موضوع ہی نہیں بنی. اس کے بالکل برخلاف اگر آپ مغرب کی تاریخ سے واقف ہیں تو آپ کو اس کے بالکل ابتدائی آثار یونان میں ملیں گے، آپ کو روما کی سلطنت میں ملیں گے. وہاں پہلے دن سے یہ چیز فلسفی زیر بحث لے آئے ہیں اور بتدریج اس کا ظہور ہوتا چلا گیا ہے. جس وقت 1415 میں میگنا کارٹا ہوا ہے تو وہ کن لوگوں کے درمیان ہوا؟ وہ دارالعمراء یا ہاؤس آف لارڈس کے اور بادشاہ کے درمیان ہوا. تو ایک ہاؤس آف لارڈس موجود تھا، یعنی خواہ ان کے تقرر کی کوئی بھی بنیاد ہو، لیکن بہرحال لوگ لیڈرشپ کے لیے یہ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جو ہو سکتے ہیں. یہی ہاؤس آف لارڈس ہے کہ جس کے بعد پھر وہ دارالعوام یا ہاؤس آف کامنس آہستہ آہستہ قوت حاصل کرتا چلا گیا ہے. اگر آپ جمہوریت کی تاریخ سے واقف ہیں، میگنا کارٹا میں کیا تھا؟ وہاں پر کوئی انسانی حقوق اور جمہوریت کے بنیادی اصول نہیں آ گئے تھے، بلکہ بادشاہ کے اختیارات کچھ کم ہوئے اور امراء کے اقتدار میں اضافہ ہوا. اصل میں اس بنیادی اصول نے آگے چل کر اس جمہوریت کی صورت اختیار کر لی جس کا اب آپ باقاعدہ ایک نقشہ دیکھتے ہیں. تو میں نے یہ بات بھی بارہا کہی ہے کہ ہم مسلمان ٹیلی فون بھی ایجاد نہیں کر سکے، انٹرنیٹ بھی ایجاد نہیں کر سکے، جہاز بھی ایجاد نہیں کر سکے. صرف یہی نہیں، امرہم شورا بینہم کا جو لافانی اصول قرآن نے دیا تھا اس کو زمین پر لانے کا میکنزم اور طریقہ بھی ایجاد نہیں کر سکے. اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکا. اس میں کسی ایک شخص یا دو اشخاص کو متون کرنے کے بجائے پہلے اس بنیادی حقیقت کو سمجھنا چاہیے. یہ مغرب میں ہوا, اور صرف ہوا ہی نہیں بلکہ اس کے قاعدے بنے, اس کے ضابطے بنے, یہاں تک کہ ایک وقت میں آ کے انتخابات کا وہ طریقہ ایجاد ہوا کہ جو آج ہر جگہ فصل نزاع کے لیے بنیاد بن جاتا ہے. آپ بھی اطمینان سے کہتے ہیں کہ انتخابات کرا لیے جائے. ہمارا ملک وجود میں آیا تو سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا؟ دستور. دستور کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسی دستاویز جس میں پوری قوم اس بات پر اتفاق کر لے کہ ہمارے ہاں انتقال اقتدار کا طریقہ کیا ہوگا, حکمران منتخب کیے جائیں گے تو اس نزاع کا فیصلہ کیسے ہوگا. یہی چیز ہے نا جو آپ دستور میں بیان کرتے ہیں. یہ چیز مغرب میں اپنے منتہا کو پہنچی, یہ وہیں سے ہمارے ہاں آئی. اب جن مسلمان ملکوں میں آپ بہت اطمینان کے ساتھ انتخابات اور پارلیمنٹ اور اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں, وہ سب کے سب اس معاملے میں مغرب ہی کے مرہون منت ہیں. ایسے ہی کہ جیسے اس وقت ہم جس ذریعے سے پوری دنیا تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں, اس ذریعے کے لیے بھی مغربی کے مرہون منت ہیں. تو اس پر یہ انسانیت کی میراث ہوتی ہیں چیزیں, ان کو مغرب اور مشرق میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جہاں سے بھی آئیں الحکمت و زالۃ المومن ان کو قبول کرنا چاہیے. اس وقت بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ ہمارے ہاں تو اس کے کوئی آثار بھی آپ کو نہیں ملتے, اور کسی علم میں نہیں ملتے, نہ علم کلام میں, نہ صوفیہ کے ہاں, نہ فقہا کے ہاں, نہ خاص عمرانیات کے ماہرین کے ہاں. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا آدمی آپ کے ہاں عمرانیات کے باب میں کون ہے؟ ابن خلدون. اس کے مقدمے ہی میں مجھے دکھا دیجئے اس بحث کو. یعنی وہ طریقہ, اصول زیر بحث ہے, سب کے سب اصولوں پر گفتگو بھی ہو رہی ہے, لیکن مثلا سارے مقدمے کی بنیاد اس پر ہے کہ عصبیت فیصلہ کن ہوتی ہے. تو عصبیت فیصلہ کن ہوگی, لیکن عصبیتوں میں جب نزاع پیدا ہو جائے تو پھر کیا فیصلہ کن ہوگا؟ یہ تو ہو جائے گا نا. تو یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس مسئلے میں معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کوئی پیش رفت نہیں کر سکے. یعنی انہوں نے کم و بیش ربع صدی تک حکومت کی. اس پر تو ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ وہ حکومت تک پہنچے کیسے, لیکن حکومت کی اور بہت پرامن فضا پیدا کیے رکھی. جہاد بھی شروع ہو گیا, سلطنت بھی محکم ہو گئی. ان کی حکومت کے معاملے میں کوئی دو چار چیزیں آپ بمشکل نکال سکتے ہیں جن پر انگلی اٹھائی جا سکے. بہت غیر معمولی طریقے سے حکومت انہوں نے کی, بلکہ دنیا کے نہایت اعلیٰ درجے کے سیاستدانوں میں ان کو پیش کیا جا سکتا ہے. اس سب کچھ کے باوصف اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, یعنی اس بات کی طرف توجہ بھی نہیں ہوئی کہ یہ ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو اب وہ سوال سامنے آتا ہے کہ انتقال اقتدار کیسے ہو. یعنی وہ آ گئے, وہ آئے کیسے؟ میں نے عرض کر دیا کہ آنے کے لیے امرہم شورا بینہم کے اصول کی پیروی نہیں ہوئی. میں نے عرض کیا کہ تلوار نکل آئی. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب تلوار نکل آئی تو تلوار ہی فیصلہ کن ہوئی. اور میں نے عرض کیا کہ اسلام کی روح سے جائز حکومت یعنی ڈیجیرو وہی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کی رائے سے قائم ہو. یہ بالفعل قائم ہو گئی. بالفعل قائم ہو گئی تو اب لوگوں کے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا اس کے مقابلے میں خانہ جنگی کو جاری رکھا جائے؟ یعنی اگر فصل نزاع کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور تلوار نے اپنا غلبہ قائم کر لیا ہے تو کیا اس غلبے کو اب قبول کر لیا جائے؟ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام نے بالکل درست فیصلہ کیا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, بلکہ صحابہ کرام کیا سیدنا حسن نے بھی یہی فیصلہ کیا اور وہ دستبردار ہو گئے. اب یہ حکومت قائم ہو گئی. اس میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. وہ تو واضح میں نے جواب دے دیا کہ حق کا تقاضا تو یہی تھا کہ حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوتی. اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ جو حکومت بھی امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوگی وہ جائز حکومت ہوگی, اور جو حکومت اس اصول سے انحراف کر کے قائم ہوگی وہ اپنا قانونی جواز نہیں رکھتی, وہ بالفعل مانی جاتی ہے. اور کیوں مانی جاتی ہے؟ اس لیے مانی جاتی ہے کہ اگر اس نے اپنا نظم قائم کر لیا ہے, اس نے اپنا اقتدار محکم کر لیا ہے, تو اب پھر خانہ جنگی کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا. تو انسانی جانوں کو ہماری شریعت میں, ہمارے دین میں حرمت حاصل ہے. اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ضرورت تھی, اس لیے میں نے آپ کے سوالوں پر آگے گفتگو کرنی ہے، لیکن یہاں اس مقدمے کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نہ مسلمان اس میں کامیاب ہوئے، نہ بعد میں کامیاب ہوئے، نہ اپنی 12 صدیوں کی تاریخ میں کامیاب ہوئے، نہ اس کی کوئی بنیاد ڈالنے کے لیے کوئی پیش رفت ہوئی۔ یہی معاملہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی رہا، یہ اس سے پہلے خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اسی طریقے سے رہا کہ اتنی بڑی سلطنت جو جس کی وسعتیں بے پناہ تھیں، ان سب میں کوئی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو وجود میں لایا جا سکے، ایوان نمائندگان نہیں آیا، تو سوال وہیں کھڑا تھا کہ اب معاویہ رخصت ہونے والے ہیں، اب اقتدار کیسے منتقل ہوگا؟ اس پر اگلی نشست میں گفتگو کریں۔
ہم سب بہت ہی تفصیل سے، بہت ہی اہم موضوع ہے اور آپ سے سیکھنے اور استفادے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ دو سوالات کہ سیدنا معاویہ نے جب یزید کو اس منصب پر برجمان کیا، اس کی کیا سیاسی دینی اخلاقی نوعیت تھی، اور پھر سیدنا حسین کے جو بیعت سے انکار ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس تمہید کے ضمن میں ان دونوں سوالات کے ساتھ ساتھ بے تحاشا سوالات ہیں، مثلا یہ کہ جس بنیاد پر یہ انکار ہوا تھا، نزاع پیدا ہوا تھا قاتلین عثمان، اس کے ساتھ اس ربع صدی میں کیا ہوا؟ اگر یہ ناجائز حکومت تھی تو ناجائز حکومت کے بارے میں جو بالعموم ہم تبصرے کرتے ہیں، کہ اس حکومت کے بارے میں بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو خون بہا ہے نواسۂ رسول کا، اس سارے تنازع میں اس کی حساسیت اور نوعیت کیا ہے؟ بے تحاشا عنوانات ہیں، سوالات ہیں کہ کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔
بہت شکریہ۔